اگلے فرائیڈے سے مولانا تین روزہ مجالس سے خطاب فرمائیں گے جو کہ سنڈے تک جاری رہے گا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله. أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله يا أحمد هل تدري أي عيش أهنا وأي حياة أبقى قال اللهم لا قال أما العيش الهني فهو الذي لا يفتر صاحبه عن ذكري ولا ينسى نعمتي ولا يجهل قدري ويطلب رضايا في ليله ونهاره. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اللهم صل محمد و آل محمد. درخواست سے سورہ فاتحہ کی مرحوم نسیم عباس صاحب کے لیے. اللهم صل محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اسی طرح سے زائران کربلا اور عزاداران کراچی جو ان حملوں میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے ان سب کے لیے بھی ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں. صلی اللہ علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صلی علی محمد و آل. کل کے مجلس میں یہ عرض کیا تھا کہ دنیا کے ہر انسان کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے اور رہے گی کہ اس کی زندگی خوشگوار زندگی ہو, اس کی زندگی میں کسی قسم کا ٹینشن نہ پایا جائے, ہمیشہ اس کی زندگی میں خوشیوں ہی کی حکمرانی ہو. اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے انسان طرح طرح کے جتن کرتا ہے, کیونکہ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے صرف چاہنا کافی نہیں ہے. خواہش ضروری تو ہے لیکن کافی نہیں ہے, کیونکہ اگر خواہش نہ ہوگی تو انسان اسے حاصل کرنے کے لیے اقدام بھی نہیں کرے گا. لیکن خواہش ہے اور اقدام نہیں ہے تو اس سے بھی کچھ حاصل نہیں. اور اقدام کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اقدام صحیح سمت میں ہو، صحیح جہت میں ہو. خوشگوار زندگی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، وہ طریقہ کیا ہے، وہ صحیح سمت کون سی ہے کہ جسے اختیار کر کے اپنی زندگی کو ہم خوشیوں سے بھر سکتے ہیں. ایسی زندگی ہو جہاں پر کسی قسم کا اضطراب، کسی قسم کی بے چینی، کسی قسم کا ٹینشن ڈپریشن نہ ہو. خداوند عالم جس نے انسان کو پیدا کیا، اس خدا نے خود بھی رہنمائی کی ہے کہ تم کس طرح سے ایسی زندگی کو حاصل کر سکتے ہو، کیونکہ یہ ایک ایسا خواب نہیں ہے جو شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے، یہ ایسی خواہش نہیں ہے جس کی تکمیل نہ ہو سکے، کیونکہ یہ خواہش فطری خواہش ہے. اور فطری خواہش کا مطلب یہ ہے کہ وہ خواہش اللہ نے رکھی ہے. کوئی ایسی فطری خواہش نہیں ہے جس کی تکمیل کا پروردگار نے انتظام نہ کیا ہو. اگر ہمارے اندر پیاس کی خواہش ہے تو پانی موجود ہے، اگر ہمارے اندر بھوک کا احساس پیدا ہوتا ہے تو کھانے کا انتظام ہے، یا اور بات ہے کہ ہمارے حصے کا کوئی اور کھا جائے. لیکن پروردگار نے پیاس جو ہے بجھانے کے لیے پانی کا انتظام کیا، بھوک مٹانے کے لیے کھانے کا انتظام کیا. اسی طرح سے یہ خواہش کہ انسان کی زندگی خوشحال زندگی ہو، خوشگوار زندگی ہو، یہ کیسے ممکن تھا کہ پروردگار اس کا راستہ نہ بتاتا. پروردگار نے بھی اس کا راستہ بتایا، اور جن مخلص بندوں کو اس نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا تھا، وہ انبیاء وہ ائمہ، انہوں نے بھی یہ راستہ بتایا. کل میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ چیزیں خوشگوار زندگی کے لیے ڈیکوریشن کی حیثیت رکھتی ہیں اور کچھ چیزیں فاؤنڈیشن کی حیثیت رکھتی ہیں. ڈیکوریشن جو ہے اسے کل بیان کر چکا ہوں، کل کہ مجلس میں اس کو عرض کیا تھا، آج انشاءاللہ اسی کا تکملہ اور یہ بیان کرنا ہے کہ فاؤنڈیشن کیا ہے. ڈیکوریشن اگر نہ ہو پھر بھی کام چل جاتا ہے، لیکن اگر فاؤنڈیشن نہیں ہے، اگر بنیاد نہیں ہے، اس گھر میں رہا ہی وہ گھر گھر ہی کہلانے کے لائق نہیں ہے. فاؤنڈیشن کل آپ کی خدمت درج کر چکا ہوں کہ پانچ چیزوں کو امام نے یہ جو ہے ڈیکوریشن کے طور پر پیش کیا تھا خوشگوار زندگی کے لیے. گنتی فقط آج گنا دو، تفصیل کل پیش کر چکا ہوں. پہلی چیز جسے امام نے پیش کیا ہے وہ ہے صحت. دوسری چیز اتنا مال جس سے ضرورت پوری ہو جائے بقدر ضرورت، نہ فقر نہ دولت مندی، دونوں کو برداشت کرنا ہم انسانوں کے بس میں نہیں ہے. البتہ کچھ خاصان خدا ہیں جو فقر کو بھی برداشت کر جاتے ہیں، غربت کو بھی برداشت کر جاتے ہیں، اور دولت کو بھی. نہ غربت انہیں راہ حق سے ہٹاتی ہے، نہ دولت ان کے قدموں میں لغزش پیدا کرتی ہے. اس کے لیے ابوذر کا جگر چاہیے، اس کے لیے خدیجہ کا کلیجہ چاہیے. لیکن ہم جیسے انسانوں کے لیے غربت بھی خطرناک ہے، دولت بھی خطرناک ہے. تیسری چیز کل میں نے عرض کیا تھا، الزوجت الصالحہ، نیک اور صالح بیوی. چوتھی چیز الولد الرشید، لائق اولاد. پانچویں چیز تھی الحریہ، آزادی. یہ پانچ چیزیں وہ ہیں جو خوشگوار زندگی کے لیے ڈیکوریشن کی حیثیت رکھتی ہیں، کہ اگر یہ موجود ہو تو انسان کی زندگی خوشگوار زندگی ہے. کبھی کبھی انسان کی زندگی تو خوشگوار ہو جاتی ہے مگر اسے گھن لگ جاتا ہے. صرف خوشگوار زندگی کا حاصل کر لینا تو کافی نہیں ہے نا، اسے بچانا بھی ضروری ہے، اسے محفوظ رکھنا بھی ضروری ہے. تو کچھ چیزیں وہ ہیں جس سے خوشگوار زندگی تباہ ہو جاتی ہے، گھن لگ جاتا ہے اسے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو گھن کا کام کرتی ہے خوشگوار زندگی کے لیے. ہمیشہ کوشش کریں کہ یہ نہ لگنے پائے. سلاسن تقدر العیش سلاسن، تین چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کو تباہ کر دیتی ہیں، مقدر بنا دیتی ہیں، ساری خوشیاں چھین لیتی ہیں. یہ تین چیزیں. پہلی چیز فرماتے ہیں امام، الحسد. پہلی چیز جس سے زندگی انسان کی تباہ ہو جاتی ہے حسد. بہت بہت بری بیماری ہے حسد. حسد کیا ہے؟ حسد یہ کہ اللہ نے کسی کو نعمت دیا ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، کسی کو اللہ نے نعمت علم سے نواز دیا، کوشش کیا اس نے دانشور بن گیا، نعمت دولت سے نواز دیا اللہ نے اسے، نعمت اولاد سے نواز دیا، اچھا گھر اسے دے دیا، ایسا خاندان ہے، میاں بیوی پہ کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، سب شیر و شکر، ایک دوسرے کے اوپر قربان، ایک دوسرے پر فدا، ایک دوسرے کے لیے ایثار کرنے کو تیار، ہم سے دیکھا نہیں جاتا. خواہش یہ ہے کہ خدا یہ نعمت اس سے چھین لے، یہ حسد ہے. اور اس کے مقابلے میں ہے غبطہ. اس کے مقابلے میں غبطہ ہے. غبطہ یہ ہے کہ اللہ نے اسے دیا ہمارا بڑا اچھا لگ رہا ہے، خدا ہمیں بھی دے دے. خدا نے اسے نوازا ہے، بہت اچھا ہوا، بہت خوش ہیں ہم، ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے بھائی کے پاس تو ہے، لیکن آرزو ہے کہ پروردگار ہمیں بھی دے دے. خدا نے کربلا کے شہیدوں کو یہ درجہ دیا، ان کی عظمت کا اعتراف ہے، دعا ہے کہ یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، اے کاش ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے، اے کاش ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے. یہ غبطہ ہے اور وہ حسد ہے. حسد بہت، یہ جو ہے بری بیماری ہے حسد. اور حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جس سے ہم حسد کرتے ہیں اس کو تو نقصان بعد میں پہنچتا ہے، اور حسد کرنے والے کو نقصان پہلے پہنچتا ہے. چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان الحاسد مضر بنفسہ قبل ان یضر بالمحسود. حسد کرنے والا پہلے اپنے کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کے بعد جس سے حسد کیا ہے اسے نقصان پہنچاتا ہے. نقصان پہنچاتا ہے اسے بھی، لیکن اس سے زیادہ خود کو نقصان پہنچاتا ہے. تاریخی واقعات میں ملتا ہے کہ ایک صاحب کو اپنے پڑوسی سے بڑا حسد تھا، اس کی ترقی سے دیکھی نہیں جاتی تھی، بڑی کوششیں کی اس کی ترقی جو ہے زوال میں تبدیل ہو جائے، مگر جسے خدا رکھے اسے کون چکھے، وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے ترقی کر کے، ساری کوششیں کر کے ہار گئے. آخر میں انہوں نے آخری فیصلہ کر لیا، اس سے اندازہ ہوگا کہ محسود کو نقصان کم پہنچتا ہے، حاسد کو زیادہ پہنچتا ہے. ایک بڑا منصوبہ تیار کیا، ایک پلان تیار کیا، اے کاش یہ ذہن کہیں اور لگایا ہوتا، ان صلاحیتوں کو اگر استعمال کیا ہوتا خود کو آگے بڑھانے میں. منصوبہ بنایا، گیش بازار سے خرید کے لائے غلام. اس زمانے کا واقعہ ہے، غلام اور کنیز بازاروں میں دستیاب، خرید کے لائے غلام، اور غلام کو لانے کے بعد اس کی خدمت کرنا شروع کیا بجائے خدمت لینے کے. کیا انسان اپنی اولاد سے اتنی محبت کرے گا اتنا وہ اس سے محبت کرتے تھے؟ ہاں بیٹا تمہیں کچھ چاہیے تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں، کوئی کام اس سے نہیں لے رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، اچھا کپڑا، اچھا کھانا، سب کچھ. جب دو چار مہینہ گزر گیا تو اب انہوں نے غلام کو بلایا، کہا دیکھو ہم نے تمہارے ساتھ کیسا برتاؤ کیا. کہا برتاؤ تو ایسا کیا کہ ایسا برتاؤ ایک باپ بھی اپنے بیٹے کے ساتھ نہیں کرتا، تم سے ایک کام لینا چاہتے ہیں، کرو گے؟ کہا مولا اس کی تمنا رہ گئی ہے، کہا آپ مجھ سے کچھ کہیں. کہا دیکھو انکار نہ کرنا. کہا میری ہمت کے میں انکار کروں؟ آپ بتائیں کیا کہنا ہے. کہنے لگا کہ مجھے پڑوسی کی چھت پہ لے آ کے قتل کر دو. یہ کیا بات ہوئی، آپ کو پڑوسی کے چھت پہ لے آ کے قتل کر دیں؟ یہ بھلا میں آپ جیسے مہربان آقا کو. کہا دیکھو وعدہ کر چکے ہو، وعدہ کر چکے ہو تم، انکار نہ کرنا. کہا ٹھیک ہے، مگر وجہ کیا ہے، آپ کیوں قتل ہونا چاہتے ہیں؟ کہ اس کی ترقی ہم سے دیکھی نہیں جاتی، ہم چاہتے ہیں کہ اس کی چھت پہ ہمیں قتل کیا جائے، ہمارے قتل کا الزام اس کے سر جائے، اور اسے قتل کے الزام میں پھانسی ہو جائے، ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. ہم تباہ ہو جائیں مگر ہماری خواہش یہ ہے کہ اس کا چراغ گل ہو جائے. اور غلام تو غلام ہے, ٹھیک ہے آپ کی یہی مرضی ہے تو یہی صحیح, لے جا کر کے ان کے چھت پہ ان کو ذبح کر کے ڈال دیا. اور جیسا ان کا منصوبہ تھا, منصوبے کے تحت پولیس وغیرہ دبائی اس زمانے کی تھی انہوں نے, اب آپ کے گھر میں لاش نکل رہی ہے تو آپ کے علاوہ کون ہوگا. بہرحال عدالت میں جو ہے مقدمہ چلا, جج نے پھانسی کی سزا سنا دی ان کو. حدیث یاد رکھیں, ان الحاسد مضر بنفسہ قبل ان یضر بالمحسود. محسود کو جس سے حسد کرتا ہے اس کو نقصان تو بعد میں پہنچے گا لیکن پہلے اسے پہنچ جاتا ہے. اس کو یہ جو ہے چھت کے اوپر ذبح کر دیا گیا, محسود کو پڑوسی کو پھانسی کی سزا ہو گئی, سزا سنا دی گئی. جس دن سزا ملنے والی تھی اس دن غلام کا ضمیر بیدار ہو گیا. ایک بے گناہ بیچارہ پھانسی میں چڑھ رہا ہے, جج کے پاس آیا, آنے کے بعد اپنا اعتراف کیا کہ قاتل یہ نہیں ہے, قاتل میں ہوں. اصل ماجرا یہ ہے میرے آقا نے ہمیں ایسے خریدا, یہ کہا, یہ کیا, میں نے یہ قتل کیا, یہ بے گناہ ہے. جج نے اس پڑوسی کو جس کے اوپر قتل کا الزام تھا باعزت بری کر دیا. وہ تو بری ہوا, غلام کو بھی آزاد کر دیا, کیونکہ تم سبب بنے ہو ایک بے گناہ انسان کو بچانے کا. تو نقصان حاسد کو ہوا یا محسود کو ہوا؟ پہلا جرم جس روئے زمین پر انجام پایا ہے ہم انسانوں کے درمیان, اس کی جڑ کیا ہے؟ حسد ہے. آدم کے دو بیٹے قابیل اور حابیل, قابیل عمر میں بڑے تھے حابیل سے, حابیل چھوٹے تھے قابیل بڑے تھے, لیکن صلاحیت میں حابیل بڑے تھے قابیل چھوٹے تھے. جناب آدم نے جب اپنا جانشین بنانا چاہا تو حابیل کو, کیونکہ ہمارے یہاں جانشینی خلافت عمر کی بنیاد پہ نہیں ہے, صلاحیت کی بنیاد پر ہے. اگرچہ قانون تبدیل کر دیا گیا, میں مولا علی کو خلافت سے محروم رکھا گیا تو دلیل کیا بیچی گئی تھی؟ علی میں علم کی کمی ہے, تدبیر کی کمی ہے, اخلاق کی کمی ہے, تقوی کی کمی ہے, شجاعت کی کمی, سارے فضائل کا اعتراف ہے علی کے. تنہا بہانہ جو پیش کیا ہے کہ علی چھوٹے ہیں, یعنی قابل والا بہانہ, قابل والا بہانہ. اس میں آدم, حضرت آدم نے حابیل کو سکھایا, جانشین حابیل کو بنایا, حسد کی چنگاری جلی. اس کے بعد وہ قربانی وغیرہ کا سارے ماجرہ جو آپ کا سنا ہوا ہے, خود بظاہر قتل کر دیے گئے حابیل, لیکن قابیل کی جو ہے زندگی کیسی گزری؟ قرآن کہتا ہے من الخاسرین. قابیل حابیل کو قتل کر کے فائدے میں نہیں رہا, من الخاسرین گھاٹا اٹھانے والوں میں سے تھا. اور اب قرآن گھاٹے کی بات کرتا ہے تو خسرت دنیا والآخرہ ہے. قرآن کا گھاٹا جب کہا تھا, کہتا ہے قرآن دنیا میں بھی خسارے میں ہے, آخرت میں بھی خسارے میں ہے. جناب یہ جو ہے یوسف کے بھائیوں نے حسد کیا یوسف کے ساتھ, گھاٹے میں کون رہا؟ یوسف تو مصر پہنچ گئے اور یہ کنعان میں بکریاں ہی چراتے رہ گئے. یوسف ان الحاسد مضر بنفسہ قبل ان یضر بالمحسود, محسود کو نقصان پہنچانے سے پہلے اپنے کو نقصان پہنچا لیتا ہے. قرآن مجید میں حاسدوں کی طویل فہرست بیان کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ حسد کا سلسلہ جاری رہے گا. یہ تو میں نے شخصی حسد کی بات کی ہے, کبھی کبھی حسد یہ جو ہے سماجی طور پہ ہوتا ہے, ایک معاشرہ دوسرے معاشرے سے حسد کرتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ جو ہے مشرکین مومنوں سے حسد کرتے ہیں. ودا کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق. حق آشکار ہو چکا تھا, اسلام کی حقانیت واضح تھی, سب جانتے تھے کہ پیغمبر برحق ہیں,
یعرفونہ کما یعرفونہ ابناءہم، پیغمبر کو اس طرح سے پہچانتے تھے جیسے لوگ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، اتنا ان کے لیے واضح کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہ گئی تھی. اس کے باوجود ایمان تو نہیں لائے، لیکن جب مومنوں کو دیکھا کہ یہ ایمان لا چکے ہیں، ایمان بہت بڑی دولت ہے نا. آج دن کی یہ جو ہے مجلسوں میں، میں نے جو مجلسوں میں عرض کیا کہ ایمان کی کیا قیمت ہے، ایمان بڑی قیمتی دولت ہے، بڑا قیمتی سرمایہ ہے. کفار دیکھ رہے کہ مومنوں کے پاس یہ دولت آ گئی، تم ان کے پاس آ گئی، تم بھی حاصل کر لو، کس نے منع کیا ہے تمہیں؟ راستہ بند تو نہیں ہے، راستہ کھلا ہوا ہے سب کے لیے، جو چاہے دولت کو حاصل کر لے. مگر حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد تو یہی ہے نا، ان سے چھن جائے، ہمیں ملے یا نہ ملے، ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم لینے کے لیے کوشش نہیں کریں، انہیں نہ ملے. کفار دیکھنے کی یہ دولت، یہ نعمت مومنوں کو مل گئی ہے. اب خواہش کیا؟ ودا کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، بہت سارے اہل کتاب کی خواہش یہ ہے، یہ تھی نہیں تھی ہے بھی، بہت سارے اہل کتاب کی خواہش کیا ہے کہ تم جو ایمان لا چکے، ایمان کے بعد تم دوبارہ کافر ہو جاؤ. یعنی جیسے ہم کافر ہیں، جس طرح سے ہم نعمت ایمان سے محروم ہیں، تم بھی. اور کیوں کہتے ہیں؟ حسد من عند انفسهم، یہ ان کے حسد کی گہرائی ہے جو انہیں اس خواہش پہ مجبور کر رہی ہے. حالانکہ من بعد ما تبین لهم الحق، حق ان کے لیے بھی آشکار ہو چکا ہے، چاہتے تو وہ بھی اسلام لا سکتے تھے، چاہتے تو وہ بھی ایمان لا سکتے تھے، مگر ان کی پوری کوشش ہے کہ تم مومنوں کو اس دولت سے محروم کر دیں. کل بھی خواہش تھی، آج بھی خواہش ہے. آج یہ سارے ہنگامے، یہ سارے فتنے ٹیلی ویژن کے ذریعے، علم کے ذریعے، اسکول کے ذریعے، ساری طاقتیں، ساری انرجی، ساری توانائی اسی پہ تو صرف کی جا رہی ہے. کہیں پر اسکول کی شکل میں ہے، کہیں پر اخبار کی شکل میں ہے، کہیں پر ٹی وی کی شکل میں ہے، کہیں پر بم کے دھماکوں کی شکل میں ہے. کاہے کے لیے بم کے دھماکے؟ تاکہ یہ اس راستے کو چھوڑ دیں. بھائی اگر یہ راستہ بری چیز ہے تو رہنے دو ان کو، جو ہے برائی میں تمہارا کیا جاتا ہے؟ لیکن نہیں، یہ آشکار ہے، ان سے یہ نعمت چھیننا ہے. بھائی اگر سمجھتے ہو کہ نعمت ہے، تم بھی قبول کر لو، تمہیں کب منع کیا ہے ہم نے؟ ہمارا تو کردار ہی رہا غیروں کو گلے لگانا، جب حسین ہور کو گلے لگا سکتے ہیں، بڑھو تو آگے. لیکن یہ حسد کی بیماری جو ہے، بیماری کا کیا کریں گے آپ اسے؟ جب انسان بیمار ہو جاتا ہے تو ذائقہ خراب ہو جاتا ہے نا. چیز تو اچھی ہے، جانتے ہیں کہ چیز اچھی ہے، مگر جب وہ ذہن میں رکھتے ہیں تو مزہ نہیں ملتا، انہیں تلخی آ جاتی ہے. تو لہذا ان کے پاس بھی نہ رہے. حسد وہ بیماری ہے. ایک شہر میں ایک طبیب آیا، ڈاکٹر آیا، حکیم آیا، کبڑے تھے ایک صاحب، وہ جو یہاں ہو جاتا ہے نا پشت کے اوپر، کوبر کیا کہتے ہیں یہاں پر، کوبر بولتا تھا ہم، لوگ سمجھ رہے ہیں، ہمیں خدشہ ہوتا ہے نا کہ بہت سے الفاظ آپ لوگ بھول گئے ہوں. کوبر نکلا ہوا تھا، اس سے انہوں نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ اس کو ٹھیک کر دیں. ہمارے پاس دو فن ہے، ہمارے پاس یہ فن بھی ہے کہ تمہارا علاج کرتے، یہ فن بھی ہے کہ سب تمہارے جیسے ہو جائیں. تم کیا چاہتے ہو؟ تمہارا علاج کر دیں یا سب تمہارے جیسے ہو جائیں؟ کہہ رہے سب ہمارے جیسے ہو جائیں. ودا کثیر من اہل کتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم، یہ چاہتے ہیں کہ سب انہی جیسے ہو جائیں جیسے یہ ہیں، جیسے یہ ہیں سب ویسے ہو جائیں. کہ ہم چاہتے ہیں حسد یہ، ورنہ اگر یہ رپتا ہوتا، اگر غبتہ ہوتا نہیں، یہ سب کے سب صحت مند ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی صحت مند ہو جائے، ہمیں خوشی ہو رہی ہے انہیں دیکھ کر کے. تو حسد کا سلسلہ بڑا طویل سلسلہ، لیکن قرآن مجید نے جس چیز کے شر سے پناہ مانگنے کے لیے کہا ہے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات فی العقد من شر، تین شر ہیں جن سے پناہ مانگتا ہے، تین تین شر ہیں، ایک تو رات کی تاریکی، سارے جرائم تاریکی میں انجام پاتے ہیں نا، اس کے شر سے پناہ، جادو کے شر سے پناہ، اور حاسدوں کے حسد سے پناہ. خدا نخواستہ بیماری کسی کو لگ جائے، شر الامراض الحسد، بیماریوں میں سب سے خطرناک بیماری حسد ہے. معصوم فرماتے ہیں، عجیب ہے کسی کو ٹی بی ہو جائے، کسی کو کینسر ہو جائے، ٹی بی سے زیادہ خطرناک حسد، کینسر سے زیادہ خطرناک حسد، ایڈس کی بیماری جو اب چلی ہے اس سے بھی زیادہ خطرناک. امام فرمائے شر الامراض، جتنی بیماریاں قیامت تک آئیں گی سب کو، جو آ چکی ہیں جو آئیں گی سب کو نگاہ میں رکھ کے امام فرمائے شر الامراض الحسد. اچھا اس لیے بھی شر الامراض ہے کہ ہمیں خدا نخواستہ اگر ٹی بی ہو جائے، کینسر ہو جائے، تو ہم اس کو علاج کرانے کی خواہش ہوتی، کوشش کرتے علاج ہو جائے. ٹی بی ہو گئی کسی کو تو علاج کرانے کی کوشش کرتا ہے، کینسر کسی کو ہو گیا تو علاج کرانے کی. لیکن یہ وہ خطرناک بیماری ہے کہ بیمار کو احساس بھی نہیں ہو پاتا، اور اس کے علاج کے لیے کبھی اقدام نہیں کرتا. کس کو سنا ہے کوئی آ کے کہے کہ صاحب مجھے حسد کی بیماری ہے، میرا علاج کر دیجئے؟ کبھی سنا؟ یہ تو آپ ضرور سنیں گے کہ سنا صاحب کو کینسر ہے، پیسہ نہیں ہے، تو چندہ مانگ کر کے اپنا علاج کراتے ہیں. چندہ میں کبھی سنا آپ نے کہ مجھے حسد کی بیماری ہے، ہے کوئی جو میری جو ہے مدد کرے اس علاج میں؟ غافل ہے انسان، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ سب سے زیادہ، چونکہ جو بیماری سب سے زیادہ خطرناک ہے اس کے لیے سب سے زیادہ کچھ، اور یہ وہ بیماری ہے کسی کو لگ سکتی ہے بھائی، یہ بیماری کسی کو بھی لگ سکتی ہے، گھن ہے، لگ گئے تو پھر گئے، دیمک کی طرح آہستہ 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 چاٹ جائے گی. پیغمبر فرماتے کہ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے نا، یہ حسد انسان کی ساری نیکیوں کو کھا جاتی ہے. نماز پڑھتے رہے، روزہ رکھتے رہے، حج کرتے رہے، خمس نکالتے رہے، مجلسیں پڑھتے رہے، سنتے رہے، روتے رہے، رولاتے رہے، ماتم کرتے رہے، ساری نیکیوں کا خزانہ ہے ہمارے پاس، تو بڑے خوش تھے. ایک دفعہ جب ہلایا تو پوری عمارت بیٹھ گئی. کیوں؟ پتہ چلا تھا دیمک لگ گیا تھا. دیکھا ہے نا بعد، یہ جو ہے لکڑی کی عمارتیں اچانک ختم. بڑی قیمتی کتاب رکھی ہوئی تھی الماری میں، دفعہ کھولا تو دیکھا پوری کتاب تباہ. امام فرماتے ہیں کہ حسد کی یہی کیفیت ہے، ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے اسی طرح سے حسد ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے. لہذا اس کے علاج کی کوشش کرنا چاہیے. پہلی بات، اس کی علامت کیا ہے، ہم کیسے پہچانے اپنے کو، کس لیے جو ہے لیبارٹری میں جائیں چیک اپ کرانے کے لیے، اپنا چیک اپ کرائیں کہ کہیں یہ بیماری تو نہیں لگ گئی ہمیں. دیکھنے میں ہم ٹھیک ٹھاک ہیں، بالکل دیکھنے میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، سارے اعمال انجام دے رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کوئی دیمک لگ گیا ہے؟ کیونکہ دیکھنے میں عمارت بڑی خوبصورت رہتی ہے اندر اندر. پہچانے کیسے ہم اس کو، علامت کیا ہے؟ کہ علامت اس کی یہ کہ اگر دوسروں کی خوشی سے خوشی ہو رہی ہے ہمیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سالم ہیں، اور اگر کہیں دوسروں کی خوشی سے ہمیں خوشی نہ ہوئی، دوسروں کی نعمت دیکھ کر کے ہمارے اندر یہ جو جلن پیدا ہونے لگی، تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے کہ حسد کا دیمک لگ چکا ہے. یہ علامت ہو گئی. اب یہی سے اس کا علاج، علاج کیا ہے اس کا؟ کیونکہ بیماری تو بیان کر دی جائے، اگر علاج نہ بتایا جائے تو بیکار ہے نا بھائی. اور بیماری یہ بھی خطرناک، جو چپکے سے آتی اب آ گئی، ہم تو چاہتے نہیں تھے حسد ہم میں ہو، مگر ہو گیا حسد. جب محسوس کر لیا ہم نے کہ نہیں فلاں فلاں کا گھر بن گیا تو ہمیں جو خراب لگنے لگا، فلاں کی معاشرے میں تعریفیں ہو رہی ہمیں خراب لگ رہا ہے، فلاں کی اولاد آگے بڑھ رہی ہے ہمیں خراب لگ رہا ہے، فلاں کے گھر میں امن و امان و چین و سکون ہے ہمارے گھر میں نہیں ہے، تو ہمیں یہ جو برا لگ رہا ہے. تو یہ علامت ہے کہ حسد کا دیمک لگ چکا ہے. تو اس کا علاج کیا؟ دو علاج ہے، ایک علمی علاج ہے اور ایک عملی علاج ہے. ایک علمی اور ایک عملی علاج ہے. علمی علاج یہ ہے کہ حاسدوں کی تاریخ پڑھیں بیٹھ کر کے، حاسدوں کے انجام کو دیکھیں کہ ان کا انجام کیا ہوا. جو لوگ یہ جو ہے نشے کے عادی ہو جاتے ہیں، مختلف قسم کے آج کل چلے ہیں نشے، تو بعض مراکز ہیں جہاں ان کو عادت چھڑائی جاتی ہے. تو ایک کام یہ کیا جاتا ہے کہ جو لوگ اس عادتوں میں تھے مبتلا اور نہیں چھوڑا تھا، ان کا انجام کیا ہوا، ان کی زندگی کی فلم بنا کر کے ان کو جو ہے وہ دکھائی جاتی ہے کہ دیکھو انجام اس کا یہ ہے، اگر تم نے یہ عادت نہ چھوڑی تو تمہارا بھی حشر یہی ہوگا. تو علمی کام تو یہ ہے علاج کے لیے کہ حاسدوں کی تاریخ کو پڑھیں. بنی امیہ نے حسد کیا کہاں گئے؟ بنی امیہ نے حسد کیا. میں نے عرض کیا تھا نا کہ ابو جہل کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے، عالم انہ لصادق، مجھے یقین ہے کہ یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ سچے نبی ہیں. لیکن یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ نبوت بنی ہاشم کے پاس چلی جائے، بنی ہاشم سے حسد سبب بنا کہ ابو جہل ابو جہل ہو گیا. آج کہاں ہے ابو جہل؟ بنی امیہ نے حسد کیا، آج کہاں ہے بنی امیہ؟ ایسا تو نہیں تھا کہ بنی امیہ کو پتا نہیں تھا کہ حق کیا ہے. بہت ہوشیار لوگ تھے، بڑے چالاک لوگ تھے، بڑے ہی یہ اسمارٹ لوگ تھے، آپ کی زبان میں بڑے اسمارٹ لوگ تھے. پھر کیوں نہیں لائے ایمان؟ ایمان لانے کی وجہ کیا ہے؟ حسد. آج ان کا انجام کیا ہوا؟ کہاں ہے معاویہ؟ کہاں ہے علی؟ کہاں ہے یزید؟ کہاں ہے حسین؟ حابیل کے بارے میں کیا تصور ہے؟ قابیل کے بارے میں کیا رائے ہے؟ یوسف کا انجام کیا ہوا؟ یوسف کے بھائیوں کا انجام کیا ہوا؟ یہ طریقہ تو علمی طریقہ ہے، علمی طریقہ. اور اس کے بعد اتنا علمی طریقہ کافی نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں. معلوم ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ جب تک اس کو عمل میں نہ لائیں. تو علمی طریقہ تھا، عمل کے لیے علم ضروری ہوتا ہے، بغیر علم عمل نہیں ہو پاتا، محرک ہی نہیں پیدا ہوگا. تو علم ضروری پہلا راستہ ہے، علمی راستہ. دوسرا راستہ ہے عملی راستہ. عملی راستہ کیا؟ عملی راستہ جیسے ہی ہم نے محسوس کیا کہ فلاں کی تعریف سے ہمیں کچھ ہونے لگا، تو ہم کیا کریں؟ اپنی اس جذبے کو کچلنے کے لیے ہم خود ان کی تعریف کرنے لگے، ہم خود ان کی تعریف کرنے. کسی نے کہا فلاں صاحب بڑے اچھے شاعر، ہمیں لگنے لگا برا. فلاں صاحب بڑے اچھے ذاکر، ہمیں جو ہے برا لگنے لگا. برا لگنے لگا تو پتا کیوں برا لگ رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ حسد کی گھنٹی بجنے لگی ہے. فوراً جتنی تعریف دوسرے کرتے اس سے زیادہ تعریف ہم خود کرنے لگے. رفتہ رفتہ جو ہم تعریف نہیں کر رہے ہیں، جذبے حسد کو قدموں تلے روند رہے ہوتے ہیں. تو ایک چیز جو خوشگوار زندگی کے لیے دیمک ہے وہ حسد ہے. دوسری چیز امام فرماتے الحقد، کینہ. کسی سے یہ جو ہے دشمنی کو دل میں جگہ دے دینا، کسی شخص سے کینہ. اسلام عداوت کا دین نہیں ہے، یہ جو ہے محبت کا دین ہے. تبرہ ہے ہمارے ہاں، تولہ نہیں ہے صرف، لیکن تبرہ کا جو اصل مقصد ہے، تبرہ شخص سے نہیں ہے، کردار سے ہے. تبرہ شخص سے نہیں ہے، کردار سے، وہ بھی اس لیے ہے. نفرت برائی سے اس لیے ہے تاکہ ان برائیوں میں ہم مبتلا نہ ہو سکیں. وہ جو ہے برائیاں ہمارے اندر پیدا نہ، کل اگر وہ حق کو پامال کرتے تھے کہیں ہم حق کو پامال نہ کرنے لگے. کل وہ دوسروں پہ ظلم کرتے تھے، ہم تبرہ کرتے ہیں. کاہے کے لیے؟ ہمیں ان سے کوئی نفرت نہیں ہے. اگر وہ اپنی جو ہے برائی کو چھوڑ دیتے تو نفرت کے بجائے محبت کرتے ان سے. ہم نے تو عاشور کے دن نمونہ پیش کر کے دکھا دیا بھائی، جس حور نے راستہ روکا تھا، جس حور کو حسین نے کہا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، اب وہی حور جب توبہ کر کے آ گیا تو یاد بھی نہیں دلاتا کہ تم ہی تھے. کہہ دے سکتے ٹھیک ہے آئے وہ معاف کیے دیتے ہیں، ہم تو یہی کرتے نا. اول تو کہہ لیجیے تھا معاف کرنے کا، اور اگر معاف کر بھی دیتے تو کم سے کم اتنا تو کہہ دیتے چلو ٹھیک ہے آ گئے ہو، لیکن تمہاری ہی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. نہ حسین نے کہا نہ حسین کے حتیٰ کسی بچے نے کہا, کسی بچے نے نہیں کہا. تو ہمیں ہمارا تبرہ جو ہے وہ شخص کے لیے نہیں ہے, تبرہ ہمارا کردار کے لیے ہے. ہمیں افراد سے محبت ہے, ان کے کردار سے نفرت ہوتی ہے. اور نفرت اسی لیے کرتے ہیں, اگر ان سے بھی نفرت کرتے اس لیے کرتے ہیں کیوں تم نے اپنے کو برباد کر لیا, انہی کی خاطر ان سے نفرت کرتے ہیں, انہی کی خاطر نفرت کرتے ہیں. پیغمبر اسلام جب تبلیغ کرتے تھے لوگ پتھر مارتے تھے, کاٹے اتنے پتھر مارتے تھے کہ پیغمبر گھر جب آتے تھے لہو لہان. جناب خدیجہ آ کے کبھی زخموں کو دھوتی تھی, کبھی جناب فاطمہ چھوٹی سی تھی کم سن تھی آ کر کے باپ کے زخموں کو دھلتی تھی. پیغمبر کے زخم دھلے جاتے تھے, پیغمبر کے زبان کا اللہم اہد قومی انہم لا یعلمون, پالنے والے ہمارے قوم کی ہدایت کر دے, رہنمائی کر دے, یہ جانتے نہیں ہیں, یہ نادانی میں ایسا کر رہے ہیں, غفلت میں ایسا کر رہے ہیں. تو ہمارے یہاں تبرے کا معنی شخص نہیں ہے, البتہ محبت کا معنی بھی بعض دفعہ الٹن لیا تھا کہ محبت کا معنی یہ ہے کہ ٹھیک ہے انہیں کچھ نہ کہیں. کچھ کیوں نہیں کہیں گے, کچھ کیوں نہ کہیں گے؟ آپ کو بچے سے محبت ہے, کیا مطلب ہے؟ وہ کنواں میں گر رہا ہے, بیٹا گر جاؤ, ہاں بیٹا گر جاؤ, یہی کریں گے آپ؟ جس سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اتنے ہی اسے روکتے ٹوکتے ہیں, اور اسی کے بچے کو اتنا نہیں ڈانٹتے اتنا اپنے بچوں کو, کیونکہ اپنے بچوں سے ہمیں زیادہ محبت ہے. تو یہ روکنا ٹوکنا تنبیہ کرنا حتیٰ تلوار اٹھا لینا اس کے خلاف سزا دے دینا, یہ سزا نفرت کی بنیاد پہ نہیں ہے, محبت کی بنیاد پر ہے. اصلی محبت تو اسی کو کہتے ہیں. اسلام میں اگر جہاد ہے, جہاد کا مقصد خونریزی نہیں ہے, خون تو بہتا ہے, خون کے بہانے اور بہانے میں فرق ہے نا, قاتل بھی خون بہاتا ہے ڈاکٹر بھی خون بہاتا ہے, خون تو ڈاکٹر بھی بہاتا ہے نا, آپریشن سے پہلے کہتے ہیں اتنا خون چاہیے, بہار ہیں جبھی تو خون چاہیے, خون کی کمی ہو جائے گی. لیکن قاتل کے خونریزی سے نفرت ہوتی ہے, ڈاکٹر کی خونریزی سے محبت ہوتی ہے, اس کی بنیاد نفرت پہ. لہذا اسلام میں جنگ ہے, اسلام میں خونریزی ہے, وائلنس ہے اسلام میں, نہ ڈرے کہتے ہوئے, اسلام میں وائلنس ہے, دہشت ہے اسلام میں, مگر دہشت اور دہشت میں فرق ہے. ہر دہشت گردی بری نہیں ہے, کس کے دل میں دہشت بیٹھ رہی ہے, بے گناہوں کے دل میں یا گنہگاروں کے دل میں؟ پولیس کو دیکھ کر کے دہشت ہوتی ہے نا, کس کو ہوتی ہے, گنہگار کو یا بے گناہ کو؟ البتہ یہ اور بات ہے کہ زمانہ بدل گیا ہے, وہ زمانہ بدل گیا, مگر اصولی طور پر کیا تھا, پولیس کو دیکھ کر کے جو چور ڈرتا تھا, اب تو چور تیارانہ ہے, بات ہی الگ ہو گئی ہے. پہلے جو چور ڈرا کرتے تھے, کہتے تھے نا سانچ کو آج کیا, کہتے تھے نا پہلے سانچ کو آج کیا, ہمیں کیا پرواہ ہے, ہم کیوں نہیں لے لگے پولیس سے, ہمیں کیا خوف ہے؟ تو پولیس کو دیکھ کر کے دہشت بیٹھتی تھی. یہ دہشت اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ اگر دہشت نہ ہوگی تو پھر جو ہے جرم کہاں رکے گا, جرم کو روکنے کے لیے دہشت ضروری ہے. دہشت وہ بری ہے جہاں کے اوپر بے گناہ کے دل میں دہشت بیٹھے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب تک بے گناہوں کے دل میں دہشت بیٹھتی تھی تب تک ٹیرورزم کو برا کسی نے نہیں کہا, تب تک دہشت گردی کے خلاف آوازیں نہیں اٹھی, جب تک بے گناہ ڈر رہے تھے ظالموں سے. اور جب بے گناہ کھڑے ہو گئے, جب بے گناہ اپنا حق لینے کے لیے کھڑے ہو گئے, وہ دلی کو انہوں نے کنارے لگایا, ہم اپنا حق لیں گے, ہم نہیں ڈریں گے, ختم ہو جائیں گے, میرے چپ نہ رہیں گے. اور جب ان کے کھڑے ہو جانے سے ظالموں کے دل میں دہشت بیٹھنے لگی, تو اب ہر طرف سے دہشت گردی کے خلاف نعرہ لگنے لگا. وائلنس ہے اسلام میں, مگر کون سا وائلنس؟ ظالموں کے خلاف وائلنس, ظلم کو ختم کرنے کے لیے. تو اسلام دین محبت ہے, اسلام کینہ پروری کا سخت مخالف ہے. دل میں کسی کے خلاف آپ کے جو ہے بغض نہیں ہونا چاہیے. اگر کینہ آ گیا دل میں, دل میں کینہ آ گیا, زندگی کا مزہ ختم ہو جائے گا. اگر آپ یہ جو ہے خوشگوار زندگی چاہ رہے ہیں, دل کو محبت کی جگہ بنائے, نفرت نہ رکھے دلوں میں. کسی سے خدا نہ خواستہ رنجش ہو گئی تو دور کیجیے، یا اسے معاف کر دیجیے، یا اسے بات کر لیجیے بیٹھ کر کے، دونوں سے کوئی کام کر لیے، یا اتنا بڑا کلیجہ ہے انہوں نے ہمیں سب کچھ کہا کوئی بات نہیں، ہم نے اصل جسے جنہوں نے سنا ہی نہیں، بھلا دیں اس کی غلطیوں کو، دل میں جگہ نہ دے. اگر دل میں جگہ آ گئی نفرت پھر انسان کی خوشگوار زندگی ہاضمہ خراب ہو جائے گا، رات کی نیند اڑ جائے گی. سوچ سوچ کے انہوں نے ہمیں ایسا کہہ دیا، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا، سوچ سوچ کے سوچ سوچ کر کے انسان کا سکھ اور چین ختم ہو جاتا ہے. الحقد تیسری چیز جو انسان کی زندگی کو تباہ کر دیتی ہے اور اس کے خوشگوار زندگی کو آگ لگا دیتی ہے، وہ ہے سوء الخلق، بد اخلاقی. حسن اخلاق اسلام ہے. عجیب ہے، ہم لوگوں نے جانے کہاں سے ہمارے یہاں آ گیا ہے کہ وہ ترش روئی ہی تقویٰ ہے. تقویٰ دینداری کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ کسی سے ہنس کے نہ بولے، ہنس دیا کہ گیا تقویٰ، ہنسے نہیں کہ تقویٰ گیا. جب تک منہ ٹیڑھا کر کے سماج میں نہ بیٹھے تب تک تقویٰ ہو گئی نہیں. بھائی یہ منہ ٹیڑھا کرنا تقویٰ نہیں ہے، لقویٰ ہے. تقوی میں منہ ٹیڑھا نہیں ہوتا، لقوے میں منہ ٹیڑھا ہوتا ہے. مومن کی علامت ایک چہرہ ہنستا ہوا ہو، کھلکھلایا ہوا چہرہ ہونا چاہیے انسان کا. مومن کا دل روتا ہے، چہرہ ہنستا ہے، دل میں غم ہے، دل میں اندوہ ہے، لیکن چہرے پر حسن خلق. پیغمبر آئے ہی اسی لیے تھے، انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یا انی جئت بمکارم الاخلاق و محاسن. اب محاسن اور مکارم میں کیا فرق ہے فی الحال یہاں نہیں بیان کروں گا، شاید کبھی بیان بھی کر چکا ہوں، نہیں بھی کیا ہے تو اب موقع نہیں میں اس کو بیان کروں، اتنا ہی سے کہنا چاہوں گا حسن اخلاق اساس اسلام ہے. جتنی اہمیت نماز کی ہے، جتنی اہمیت روزے کی ہے، جتنی اہمیت حج کی ہے، اس سے کم اہمیت حسن اخلاق کی نہیں ہے. ہمارا معاشرہ افسوس یہ ہے کہ اس سے ہم بہت دور ہیں. جتنے زیادہ دیندار بن جاتے ہیں اتنے ہی زیادہ بد اخلاق بن جاتے ہیں، مختلف بہانوں سے، کبھی امر بالمعروف کے نام پر، کبھی نہی امر منکر کے نام پر، کبھی کسی کے نام پر. یہ ساری ذمہ داریاں کرنی ہیں مگر حسن اخلاق کے ساتھ. اس کا حسن اخلاق میں اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. حسن اخلاق کیا ہے؟ کسی نے پیغمبر سے تعریف پوچھی کہ یا رسول اللہ کیا ہے حسن اخلاق؟ تین علامتیں پیغمبر نے بتائی، فرماتے ہیں تب کلامت ولن لسانک ولق اخاک ببشر حسن. تین چیزیں. پہلی بات ہے اچھی گفتگو کرو، جو باتیں کرو وہ اچھی باتیں کرو، بری باتیں مت کرو، غیبت مت نہیں، تہمت نہیں، بیجا الزام نہیں، کسی کے خلاف سازشیں نہیں ہونا چاہیے، جھوٹ نہ بولو، دغا بازی نہیں ہے. اچھی جو باتیں کرو وہ اچھی باتیں کرو، اور اچھی بات بھی اچھے انداز میں کرو، اچھی بات کو اچھے انداز سے پیش کرو. تب کلامک، اپنی گفتگو کو اچھا بناؤ، وہ گفتگو کرو سننے والے کو کوئی فائدہ ملے، اس کا دل نہ دکھے، خوشی ہو سے. اس کے بعد لن لسانک، زبان کو نرم بناؤ، چونکہ ایک ہی بات کو دو انداز سے کہا جا سکتا ہے. کوئی آپ کا مہمان آیا، آپ نے کھانا لا کے پیش کیا، حضور آئیے بسم اللہ فرمائیے، نوش کیجئے، اور یہی بات کو کھالو کھالو، ٹھوس لو، زہر مار کرو، لو کھالو، بات تو وہی ہے نا، بات میں کوئی فرق نہیں ہے، کھا لو، ٹھوس لو، زہر مار کرو، اور آئیے نوش فرمائیے، بسم اللہ کھائیے، حضور تناول فرمائیے، باتیں سب وہی ہیں. اچھی بات تو تھی مگر برے انداز سے پیش کیا، کوئی کھائے گا کھانا؟ بھوکا فقیر بیٹھ کے چلا جائے گا، کیا بھی کھائیے اس کو، میں نہیں کھاتا، وہ کھانا زہر ہو جائے گا. اب اسی لیے دیکھیں کہ اسلام نے عورتوں کے اوپر گھر میں کھانا پکانا واجب نہیں کیا. ارے ارے واجب نہیں کیا، سنیے اس کے بعد کا جملہ، واجب نہیں کیا، یہ جو ہے مستحب قرار دے دیا. کہ اگر عورت اپنے گھر میں کام کرتی ہے شوہر کے ہاں تو اس کو یہ ثواب ملے گا، یہ اجر ملے گا. اب عورت نے کھانا پکایا، پکانا اس کی ذمہ داری نہیں ہے، ڈیوٹی نہیں ہے، پکا دیا تو احسان. اگر خدا ذمہ داری قرار دے دیتا جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں شادی کرتے اسی لیے کھانا پکانے کی بڑی تکلیف ہو رہی ہے، کھانا پکانی بیوی نہیں لا رہے ہیں، نوکرانی لا رہے ہیں، اماں اکیلی ہے، کوئی دیکھ ریکھ کے لیے ان کے پاس نہیں ہے، چلو شادی کر لو. یہ ذمہ داری نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مطلب مستحب قرار دیا ہے. ایک ایک عمل کا ثواب بیان کیا، ایک چیز اگر عورت اٹھا کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ رکھتی ہے اس کا یہ اجر ہے، اس کا یہ ثواب ہے، اس کا یہ ثواب ہے. واجبات کی دنیا میں نہیں لائے مگر مستحبات کی دنیا میں مستحب قرار دے دیا. مستحب ہے کہ اپنے گھر میں کام کرے، اگر ڈیوٹی ہوتی واجب کر دیا عورت کے اوپر کھانا پکانا. ایک طرح سے تو یہ مرد کبھی خوشی نہ ہوتا بھائی، آپ ہے نا ہوٹل میں، ایک دفعہ آپ ہوٹل میں کھانا کھانے جاتے ہیں، ایک دفعہ کہیں دعوت آپ کی ہوتی ہے، آپ مہمان بن کے گئے ہیں، ٹھیک، ہوٹل میں گئے، ذرا سا بھی نمک یا مرچ کم یا زیادہ فوراً بلا کے ڈانٹتے ہیں، کیا ہے یہ کھانا ہے، اٹھا لے جاؤ اس کو. بےچارا مینیجر بھی آتا ہے، جی معاف کیجیے گا، فلاں کیجیے گا، اٹھا بھی لے جائے گا، بالکل آپ کے آگے غلام بنا رہتا ہے. کیوں؟ آپ پیسے دے رہے ہیں، اس کی ذمہ داری ہے آپ کو کھانا دے، ٹھیک. اور جب آپ کہیں دعوت میں جاتے ہیں، مرچیں بہت پڑی ہوئی ہیں، نمک بہت زیادہ ہے، انتہائی بدمزہ ہے، منہ میں کھانا رکھتے نہیں بن رہا ہے. ہاں سبحان اللہ، کیا کھانا، بہت مزیدار کھانا ہے. کبھی ہوا وہاں بھی ڈانٹا ہو کسی کو، یہ کیا کھانا لا کے رکھا ہے، تمیز نہیں ہے، نہیں تھا تو کیوں دعوت کیوں دی تھی آپ، کبھی کہتے نہیں، کہتے کبھی خاموشی کے ساتھ وہی بدمزہ کھانا، بہت اچھا، بہت خوش ہو کے کھانا کھا لیتے ہیں، وہاں پہ ڈانٹتے ہیں، یہاں پہ نہیں ڈانٹتے. وجہ کیا ہے؟ وہاں پر یہ احساس ہے کہ اس کی ڈیوٹی ہے، یہاں جس نے بلایا ڈیوٹی نہیں ہے، احسان ہے. تو خوش خوش سب کچھ کھا لیں گے، پھر کوئی نہ شکوا ہے نہ شکایت ہے. اچھا وہ جن کی ڈیوٹی بھی نہیں ہوتی ہے جہاں جاتے ہیں دعوت کے لیے، وہ کتنی محبت سے کھلاتے ہیں، بس نہیں چلتا کہ اپنا کلیجہ نکال کے رکھ دے آپ کے لیے. ذمہ داری اگر ہوتی، جبرن قہرن مجبورن نہ چاہتے ہوئے بھی پکا کے رکھ دیا، منہ بنا کے لا کے آپ کے سامنے پٹک دیا، لیجیے کھائیے، ڈیوٹی پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ڈیوٹی کیا تھی؟ چائے بنا دینا، چائے بنا کے لا کے پٹک دیا آپ کے سامنے، ڈیوٹی پوری ہو گئی. یہ چائے کوئی پیے گا؟ یہ چائے کوئی نہیں پیے گا، یہ جو ہے زہر ہو جائے گی چائے، چائے کوئی نہیں پیے گا. تو اچھی چیز کو اچھے پیرائے میں، اچھی بات کو اچھے انداز سے کہنا. کہتے ہیں طب کلامک و لنگ لسانک، زبان کو نرم رکھو اور گفتگو اچھی ہونی چاہیے. وہ تلقا خاکا ببشرن حسن، جب اپنے بھائیوں سے ملو تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملو، چہرہ کھلتا ہوا ہو، رونق ہو چہرے پر، یہ جو ہے مردنی نہ چھائی ہوئی ہو. بعض لوگ ہوتے کیسے مزاج، کیا مزاج پوچھتے ہیں، اقتصادیات تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، مندی کا دور ہے، ریسیشن ہے، فلاں ہے، یہ آپ کی جی، ہماری جان تو خیر ہے، اب یہ پتا نہیں کب تک رہے گی. بھائی آپ کیا ہو گیا ہے؟ نہیں، تلقا خاک ببشرین حسن، چہرہ چھچرایا ہوا ہے، خوشحال چہرے کے ساتھ ہے، خوش ہے، کیا ہو گیا؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. کیونکہ پہلی بات تو اگر آپ اس طرح سے ملیں گے تو آپ نے اللہ کی نعمتوں کو جھٹلایا، تکذیب کیا. اتنی ساری نعمتیں پروردگار نے دی ہے، حتیٰ آپ کی تو جاب بھی ٹھیک ٹھاک ہے، محفوظ ہے. اگر نہ بھی ہوتی جاب تو جس زبان سے ناشکری کہہ رہے ہیں وہ خود زبان کی نعمت کم نعمت ہے، کم نعمت دے رکھی ہے اس نے جس سے بول رہے ہیں آپ. یہ آنکھوں کی نعمت کم نعمت ہے، سننے کی نعمت، ان میں سے کوئی ایک نعمت چھن جاتی ہے اگر سے، تو اول تو آپ نے جو چہرہ، یہ جو روتا ہوا چہرہ بنایا، اس کی بنا پر پہلے تو آپ اللہ کی نعمت کا کفران کر رہے ہیں، دوسرے یہ کہ دوسرے کی آپ حوصلہ شکنی کر رہے ہیں. وہ بےچارا تو نیا نیا مارکیٹ میں آیا تھا، ابھی کوشش کر رہا تھا، آپ پرانے مارکیٹ والے تھے، آپ کو اس نے دیکھا کہ ایسی باتیں کر رہے ہیں تو اس کا حوصلہ تو ٹوٹ جائے گا، کہ جب ان کا یہ عالم ہے تو پھر ہمارا کیا ہوگا. تا تلقى خاکا ببشر حسن، جب اپنے بھائیوں سے ملو تو اس طرح سے ملو کہ چہرے پہ تمہارے رونق ہو، ہنستا ہوا چہرہ ہو، یہ ہے حسن اخلاق. تو سوء الخلق بد اخلاقی، بد اخلاقی چاہے سینٹر میں کریں، چاہے جاب پہ ہو، چاہے کالج میں ہو اور چاہے گھر میں ہو. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سوء خلق مردانگی کی علامت ہے، وہ مرد ہی کیا ہے جس کو آواز سن کر کے گھر بارے دہل نہ جائیں، وہ مرد ہی کیا ہوا جس کو سن کے لوگ بچے فوراً اپنے اپنے کمرے میں نہ بھاگیں. اگر وہ آ گئے اور بچے کھیلتے رہ گئے اس کا مطلب ہے کئی کمی ہے ان کے اندر. بعض باپ ایسے ہوتے ہیں کہ بچے اتنا دہلے رہتے ہیں کہ بس جہاں بابا کے آنے کے وقت قریب ہوا اب ان کی پریشانیاں بڑھنے لگی، کہیں فون آ گیا کہ ہم ذرا ٹریفک میں پھنس گئے ہیں یا آج کام زیادہ ہے، کہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ جب یہ بچوں کا عالم ہے تو بچوں کی ماں کا کیا حال ہوگا، ان کا کیا عالم ہوگا. البتہ دوسری طرف سے بھی ہوتا ہے، دوسری طرف سے بھی ہے، بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں، بعض بیویاں ایسی ہوتی ہیں کہ شوہر کا گھر آنے کو جی ہی نہیں چاہتا. چھٹی ہو گئی آفس میں، پارکوں میں بیٹھے ہیں، یہاں وہاں سردی لگ رہی ہے، گرمی لگ رہی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، رات ہو جائے وہ سو جائے تو گھر جائیں، تو گھر پہنچے. سوء الخلق یہ سراسر اسلام کے خلاف ہے. خوشگوار زندگی اگر چاہے سب کو چاہیے، کس کو نہیں چاہیے، مرد کو بھی چاہیے، عورت کو بھی چاہیے، کوئی ہے جو کہے کہ ہمیں نہیں چاہیے، سب کچھ ہے، مگر راستہ کیا ہے؟ یہ جو ہے بد اخلاقی سے، سوء اخلاق سے زندگی سنورے کے لیے تباہ ہو جائے گی. حسن خلق تو تین چیزیں فرماتے ہیں امام، جس سے زندگی، خوشگوار زندگی کو دیمک لگ جاتا ہے. آج میں بہت کچھ بیان کرنا چاہتا تھا لیکن وقت ختم ہو گیا ہمارا. دیمک لگ جاتا ہے، ان میں سے ایک چیز حسد، دوسری چیز کینہ، تیسری چیز سوء خلق. آپ دیکھیں محبت کسے کہتے ہیں. کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام عاشور کے دن جو اکیلے رہ گئے، تنہا تنہا رہ گئے ہیں، اب آخری جنگ کے لیے حسین میدان میں آئے تھے، مقابلے میں ایک شخص آتا ہے، امام پہ تلوار مارتا ہے، امام نے ڈھال پہ روک لیا، جوابی وار کیا، اس کی ٹانگ کٹ کے گر گئی، گر گیا گھوڑے سے، امام گھوڑے سے نیچے اترے، اسے اٹھایا، بھائی میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ عرض کیا میں نے، ہمیں افراد سے نفرت نہیں ہے بھائی، ہم تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ کہ مولا مدد اتنی ہی ہے کہ ہمارے قبیلے والوں کو بلا دیجئے، ہمیں آ کر کے لے جائیں. امام نے آواز دی، آؤ اسے آ کر کے لے جاؤ. ہمیں انسانوں سے محبت ہے. آپ دیکھیں امام حسین عاشور کے دن بار بار تقریر کرتے تھے، کبھی رسول کا اماما پہن کے آتے تھے، پوچھتے تھے اماما کس کا ہے، کہتے تھے یہ اماما رسول خدا کا ہے، یہ سواری کس کی ہے، یہ ابا کس کی ہے، میں کون ہوں، طرح طرح سے سمجھاتے تھے. عاشور جنگ ہونے سے پہلے بھی سمجھایا، جنگ ہونے سے پہلے سمجھاتے تھے، شاید کوئی سمجھے کہ حسین اپنی زندگی جو ہے بچانا چاہتے تھے، حسین بچ جائیں، چھوڑ رہے حسین کو، لیکن یہ سمجھانے کا سلسلہ جاری رہا آخر تک. انصار شہید ہو گئے پھر بھی حسین سمجھا رہے ہیں، اور نو محمد شہید ہو چکے اس کے بعد بھی حسین سمجھا رہے ہیں، قاسم کا پامال جنازہ حسین اٹھا چکے ہیں پھر بھی سمجھا رہے ہیں، علی اکبر کے سینے سے نیزے کی ہنی جو ہے نکال چکے ہیں حسین. جانتے کہ علی اکبر کی شہادت کے بعد حسین نے کیا کہا تھا، علی دنیا بعدک العفا، اے علی اکبر تمہارے بعد دنیا میرے نگاہوں میں اندھیری ہو چکی ہے، عباس کے شانے قلم ہو گئے، الان انکسر زہری کا نعرہ لگا چکے حسین کہ میری کمر ٹوٹ چکی ہے، پھر بھی حسین سمجھانے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ 6 مہینے کا بچہ بھی ہاتھوں پہ دم توڑ چکا ہے، حسین پھر بھی سمجھانے جا رہے ہیں. کاہے کے لیے؟ کیا حسین میں جینے کی امنگ باقی رہ گئی تھی؟ حسین اس لیے سمجھانے جا رہے تھے کہ حسین کو چھوڑ دیں, حسین کی زندگی بچ جائے. نہیں, ہرگز نہیں. اگر حسین سمجھانے جا رہے تھے, فقط ایک مقصد ہے, ایک بھی اگر ان میں سے ہدایت پا جائے, ہمارے دشمن صحیح, ہمارے بچوں کے قاتل صحیح, ہمیں گھیر کے کربلا میں لانے والے صحیح, ہمارے بچوں پر پانی بند کرنے والے صحیح, لیکن ہم پھر بھی تیار ہیں. کتنی محبت ہے. اصل یہ سارا واقعہ کربلا وجود میں آیا کیوں؟ یہ ساری قربانیاں حسین نے کیوں دی؟ خود کوئی یہ جو ہے مقام حاصل کرنے کے لیے, درجہ حاصل کرنے کے, حسین کے درجات کم تھے. یہ کربلا کے بعد درجات امام حسین میں اضافہ ہو جاتا. حسین لینے کربلا میں نہیں آئے تھے, دینے کربلا میں آئے تھے. حسین کربلا میں دینے آئے تھے یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کے راستے کھلے رہے. یہ محبت حسین ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے. اور کیسی کیسی قربانی امام حسین نے دی, کیا کچھ قربان نہیں کیا. وطن چھوڑا, مال قربان کیا, جان قربان کر دی, یہاں تک کہ اپنی عزت کو ہی داؤں پہ لگا دیا حسین نے. معمولی چیز نہیں ہے جناب زینب کا اسیر ہو جانا. اسیری زینب کو معمولی مصیبت نہیں ہے. ہم سنتے ہیں سن کر کے یہ جو ہے گزر جاتے ہیں. کسی دن اگر سوچ لے, تصور کر لے تو دل پھٹ جائے. انہیں کہ آیت اللہ کے گھر میں یہ جو ہے مجلس ہو رہی تھی, خطیب جب مصائب کے جملے پر پہنچا ہے کہ دخلت زینب علی ابن زیاد, زینب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی, جیسے ہی خطیب نے جملہ کہا آیت اللہ نے سر پیٹ لیا, کہا خطیب اس کے آگے کچھ نہ پڑھنا, اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے. ارے علی کی لاڈلی زینب اور ابن زیاد کے دربار میں چلی جائے, اس سے بڑی کیا مصیبت ہو سکتی ہے. لیکن حسین ابن علی نے یہ قربانی بھی منظور کر لی. کاہے کے لیے؟ خود جان دی کربلا میں دین بچانے کے لیے. بہن زینب کی چادر کو قربان کیا تاکہ لوگوں تک پیغام کربلا تو پہنچ سکے, لوگوں کو پتا تو چل سکے کہ کربلا میں کیا گزرا, کون مارا گیا. بنی امیہ نے پروپیگنڈے کا کیسا ماحول قائم کر رکھا تھا, دور دراز کے شہروں کو تو جانے دیجیے, کوفہ جو کربلا سے ملا ہوا ہے, یہ تو پتا تھا کہ حسین مدینے سے یہ جو روانہ ہو چکے ہیں, مکے سے روانہ ہو چکے ہیں. حسین کدھر گئے ہیں یہ عام لوگوں کو بھی خبر نہیں ہے. کربلا میں حسین ہے, وہاں جنگ حسین سے ہو رہی ہے, حسین مارے گئے ہیں, یہ اطلاع نہیں ہے. راوی کہتا ہے کہ محرم کی 12 تاریخ سے میں حج کر کے پلٹ رہا تھا, میں 12 محرم کی حج کر کے پلٹ رہا تھا, میرا گزر کوفے سے ہوا 12 محرم کو. میں نے وہاں کا جب منظر دیکھا, دکانیں بند ہیں, لوگ نئے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, عید جیسا سما ہے, خوشیاں منائی جا رہی ہیں. مجھے بڑی حیرت ہوئی, میں کوفے کا رہنے والا تو نہیں تھا, مگر مجھے کوفے کے حالات کا علم ضرور تھا. میں جانتا تھا 12 محرم کوفے والوں کی کوئی عید کا دن نہیں ہے. آخر میں نے ایک شخص سے پوچھ ہی لیا کہ بھائی یہ خوشی کیسی منائی جا رہی ہے. اس نے کہا کیا تم کوفے کا رہنے والے نہیں ہو؟ کہا نہیں, میں تو سفر پہ ہوں, مسافر ہوں, گزر ہو رہا تھا میرا کوفے سے. کہا کربلا میں اعوذ باللہ ثم اعوذ باللہ ایک خارجی نے امیر المومنین کے خلاف خروج کیا تھا, وہ مارا گیا ہے, اس کے خاندان والے اسیر کر کے لائے جا رہے ہیں, ہم اسی کی خوشی منا رہے ہیں. کون مارا گیا؟ راکب دوش رسول مارا گیا, زہرا کی گود کا پالا مارا گیا, علی کا لخت جگر مارا گیا, نہیں ایک خارجی مارا گیا. راوی کہتا ہے میں وہیں کھڑا ہو گیا, دیکھیں کون لوگ ہیں, کہاں کے رہنے والے, کیسے افراد ہیں. میں گوشے میں کھڑا تھا کہ اچانک شور ہوا کہ اسیروں کا قافلہ شہر میں داخل ہو رہا ہے. اب جو میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھی تو کیا دیکھا, قافلے کے آگے آگے کچھ نیزے ہیں, نیزوں کے اوپر کچھ سر بلند ہیں. جب میں نے چہروں کو دیکھنا شروع کیا تو چہرے بڑے نورانی لگ رہے تھے. مجھے بڑی پریشانی, وہ کہتے خارجی ہیں, اور خارجیوں کا چہرہ اتنا نورانی, اور ایک سر نے تو قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیا. یہ کیسا خارجی ہے جو قرآن کی تلاوت مرنے کے بعد کر رہا ہے؟ ابھی میں اسی اضطراب میں تھا، اسی بے چینی میں تھا کہ میں نے پھر دیکھا کچھ اونٹ شہر میں داخل ہو رہے ہیں، اونٹ کے اوپر کچھ بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں جن کے سر پر ردا نہیں ہے، جن کے بازو رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں، کچھ بیویوں کی گود میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچے اتنے بھوکے ہیں کہ چہرہ زرد ہو گیا ہے، اتنے پیاسے ہیں کہ ہوٹوں پہ پپڑیاں جم گئی ہیں۔ ارے یہ مضمونی کوفے کی عورتوں سے دیکھی نہ گئی، گھر میں گئی جا کے صدقے کا خورما لائی، لا کے بچوں میں بانٹنا چاہا، میں نے کیا دیکھا، اسیروں میں سے بیوی اٹھی، بچوں کے ہاتھ سے خورما چھین کے واپس کرنے لگی۔ اے کوفے والیوں، ان صدقہ علینا حرام، ارے ہم پہ صدقہ حرام ہے۔ کوفے کی عورتوں نے کہا، بیوی ہم نے بڑے اسیر دیکھے تھے مگر تم جیسے شریف اسیر نہیں دیکھے، بھوک کا یہ عالم ہے چہرہ درد ہو گیا ہے، پیاس کا عالم ہے کہ ہوٹوں پہ پپڑیاں جم گئی ہیں، اور شرافت کا یہ عالم ہے کہ ہم صدقہ نہ کھائیں گے۔ من اجل سارا انتم نار، آخر تم لوگ کہاں کے رہنے والی ہو، تم کہاں کی اسیر ہو؟ بیوی نے ایک دفعہ سر پیٹ کے کہا، نانو ملو سارا آل محمد، ارے ہمارا تعلق آل محمد سے ہے، میں رسول کی نوازی زینب ہوں، وہ نو کے نیزہ پہ رسول کے نوازے حسین کا سر ہے۔ کوفے کی عورتیں ماتم کرنے لگیں، واہ حسینا، واہ علیا، واہ محمدا، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، پالنے والے صدقے میں اہل بیت اطہار کے ہمیں توفیق عنایت فرما کہ خوشگوار زندگی کے لیے جو چیزیں دیمک اور گھن کا کام کرتی ہیں ہم اس سے ہمیشہ دور رہیں۔ بار الہ ہمیں حسد، کینے اور بد اخلاقی سے محفوظ رکھ۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عنایت فرما، پالنے والے جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت فرما، معبود جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تربیت کی توفیق کرامت فرما۔ بار الہ واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، شیعان علی جہاں کہیں بھی دنیا میں ہے انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ عزاداری کے راہ میں جن لوگوں نے جام شہادت نوش کیا ہے ان سب کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعدیل فرما، جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ ہم ان کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکے۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان وجعلنا من اعوانه وانصاره، ماتم السلام۔